بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آمدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب تنقید کیسے کرنی ہے؟ تنقید جب کی جائے گی تو یا وہ کسی کے علم پر ہوگی یا کسی کے عمل پر ہوگی یا اس کے نیت اور محرکات پہ ہوگی. سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ نے بتایا علم پر تنقید کے معیارات اور آداب کیا ہیں, اخلاقی تقاضے کیا ہیں اور خود علمی تقاضے کیا ہیں جب آپ کسی صاحب علم کی رائے پر تنقید کرنا چاہتے ہیں. بڑی تفصیل سے ہم سب ایک ایک پہلو پر ہم نے گفتگو کی. یہ بتائیے کہ عمل پر تنقید کیسے ہوگی؟
یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم علم پر تنقید کہتے ہیں تو یہ اصل میں کسی بھی شخص کی آرا پر تنقید ہے. وہ عالم پر ہوگی تو اس کی علمی آرا پر ہوگی, سیاستدان پر ہوگی تو اس کی سیاسی آرا پر ہوگی, کوئی دانشور کوئی نقطہ نظر قائم کرتا ہے تو اس پر بھی کی جائے گی. دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ قول پر تنقید ہے. میں نے ایک بات کہی ہے, میں جس علم سے تعلق رکھتا ہوں اسی کے بارے میں کہوں گا. ایک سائنسدان اپنے علم کی کوئی بات بیان کرے گا, سیاسی لوگ اپنے دائرے میں کوئی بات کہیں گے, تو جس کا جو دائرہ ہے, جس کا جو شعبہ ہے, جو جس علم سے تعلق رکھتا ہے, جس ہنر سے تعلق رکھتا ہے, زندگی کے جس معاملے پر بھی کوئی رائے دیتا ہے, اس پر تنقید کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے. جہاں بھی آپ کو تنقید کرنی ہے اس کے لیے وہی آداب ہیں, وہی تقاضے ہیں, انہی چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا جو ہم پچھلی نشستوں میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. عمل پر تنقید کے بارے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیسا ہے. کیا فی الواقع عمل کے طور پر وہ ہمارے لیے متحقق ہے؟ یعنی دنیا میں جب کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے وہ ایک واقعے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. فرد سے سرزد ہو, قوم سے سرزد ہو, کسی بڑے لیڈر سے ہو, رہنما سے ہو, علم سے ہو, محقق سے ہو, جب وہ عمل کی صورت اختیار کرے گا تو ایک واقعہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ کیا دنیا کو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے, اس کے متحقق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر شخص مانتا ہے, تاریخی واقعہ ہے تو اسی حیثیت سے ہے, اور اس زمانے کا جو ہمارے سامنے دنیا ہے اس کا واقعہ ہے تو اس کی نوعیت بھی یہی ہے. اگر آپ غور کریں تو اس طرح کے جتنے واقعات بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہی چیز متعین کرنے کی ہوتی ہے. یعنی واقعہ کیا کسی فرد نے بیان کیا ہے, کسی اخبار نویس سے ہم نے سنا ہے, کہیں کوئی خبر لگی ہے, یا وہ واقعہ ایک عالمی واقعہ بن گیا ہے, وہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت بن گیا ہے, وہ ناقابل انکار واقعہ ہے. ہم جب دین کے ماخذ پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی چیز کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. یعنی سب لوگ وہی بات بیان کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ بات کہ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی, بعض لوگ باہر کے علاقوں سے آئے اور انہوں نے آ کے مدینہ پر قبضہ کر لیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ شہید کر دیے گئے. اتنا واقعہ مسلمہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کو سب لوگ جانتے ہیں, اس واقعے کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ ہر شخص کی زبان پر ہے, یہ مسلمانوں میں اسی طریقے سے منتقل ہوا ہے, اس کو باقی لوگ بھی اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. اس واقعے میں کچھ لوگ زیر بحث ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے اس طرح کا غلبہ پا لیا کہ سب لوگ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے, یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. یہ بات کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی خلافت کو نہیں مانا, یہ اب ایک واقعہ ہے نا, یہ عمل ہے, انہوں نے ایک عمل کیا, انکار کر دیا. یہ بات تو ان کا کوئی حامی ہو مخالف سب کہیں گے, ہر شخص کیا مسلمہ ہے. یعنی یہ اتنا مانا ہوا واقعہ ہے کہ اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سیدنا علی کو ان پر حملہ کرنا پڑا, صفین میں سیدنا علی نے ان پر حملہ کیا تھا, تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اب بحث کی گنجائش ہو کہ انہوں نے سیدنا علی کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا تھا یا نہیں انکار کیا تھا. ایک مانی ہوئی بات ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طرح جنگ صفین کا خاتمہ تحکیم پر ہوا تھا، یعنی اس میں خود سیدنا علی یہ مان گئے تھے کہ اب کچھ سالس بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا میں نے صحیح طریقے سے حکومت سنبھالی تھی یا نہیں سنبھالی تھی. یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کو بھی سب بیان کرتے ہیں. تحکیم میں کیا ہوا وہ الگ بات ہے، تفصیلات کیا ہیں، بعد میں کیا نتائج نکلے، اس میں بھی بہت سی داستانیں اور بہت سی کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ایک مانی ہوئی چیز ہے کہ تحکیم ہوئی تھی اور اس میں دو لوگ مقرر کیے گئے تھے، وہ مل کر اس معاملے میں اپنی رائے دیں، اور اس پر دونوں فریق راضی ہو گئے تھے. اس کے بعد سیدنا حسن معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اس طرح صحابہ کرام میں اتفاق پیدا ہو گیا اور اس سال کو عام الجماعہ قرار دے دیا گیا. یہ بھی ایک مانی ہوئی چیز ہے. یہ میں نے تاریخ کے چند ان معاملات کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہمارے یہاں بہت موضوع بحث رہتے ہیں، یعنی ان کے اتنے حصے وہ ہیں جن میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں. ہمارے ملک میں یہ بات کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، اس وقت جو لوگ سیاسی رہنماؤں کی حیثیت سے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے وہ فلاں اور فلاں تھے. یہ بھی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی بحث کی گنجائش ہو. اس میں کون کتنا ذمہ دار تھا یہ تفصیلات ہیں، لیکن یہ بات سب مانتے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات مان لی تھی کہ اب کیبنٹ مشن پلان کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پاکستان بن گیا. یہ بات بھی مانی ہوئی بات ہے، یعنی ہر شخص اس بات سے واقف ہے، جس نے بھی ہماری تاریخ کو پڑھا ہے وہ اس سے واقف ہے، گویا مسلمات میں سے. اسی طرح کے واقعات خود ہماری قریبی تاریخ میں بھی ہوئے ہیں. جنرل ایوب خان صاحب نے اس ملک میں پہلا مارشل لا لگا دیا تھا، انہوں نے ایک نیا دستور بھی دے دیا تھا جس کو 1962 کا آئین کہا جاتا ہے. یہ صدارتی نظام پر مبنی دستور تھا، اس میں ایک دوسرا طریقہ بنیادی جمہوریتوں کا اختیار کیا گیا تھا. یہ مسلمات ہیں، ہر شخص اس سے واقف ہے، ہر آدمی کو یہ معلوم ہے. ہمارے قریبی زمانے میں جیسے میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ ایک لال مسجد کا واقعہ ہوا، منہاج القرآن پر فائرنگ کا واقعہ ہوا، یہ مانے ہوئے واقعات ہیں. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی لیڈر رہنما کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی بڑی مقدس ہستی کے بارے میں عام شائع و ضائع ہوتے ہیں. ان واقعات میں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ واقعہ جس پر ہم کوئی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی تدبیری اختلاف ہے یا اخلاقی اعتراض، یعنی ان میں دوسرا سوال یہ ہوگا. ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں، یعنی واقعہ تو طے ہے، وہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہوا ہے اس کی جتنی تفصیلات ہر طرح کے نزاع سے بالاتر ہیں وہ مسلمات سمجھے جائیں گے، ان پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. وہاں کیونکہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اس وجہ سے میں اس کا تجزیہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس میں جو تدبیر اختیار کی گئی ہے اس تدبیر پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں چیز کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا، اس میں بصیرت سے کام نہیں لیا گیا. یہ جتنی تنقید ہے وہ تدبیر پر تنقید ہے. ہر واقعے میں آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان واقعات میں اخلاقی تنقید بھی ہوتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ فلاں واقعے میں جو اقدام کیا گیا ہے اس پر یہ اخلاقی اعتراض ہوتا ہے، یہ دینی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ جتنی تنقید مسلمات پر ہوتی ہے، عمل کے مسلمات، یعنی کسی شخص کا وہ عمل، کسی لیڈر اور رہنما کا وہ عمل، یا کسی قوم کا وہ عمل جس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پر دونوں پہلوؤں سے ہر شخص کو تنقید کا حق حاصل ہے. وہ جس جس پہلو سے اس کا تجزیہ کرنا چاہے وہ تجزیہ کرے. یہ تجزیہ تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے تاریخ کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس سے واقعات کی تنقید ہوتی ہے. اس طرح کی تنقید جب کسی قوم میں ختم ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر کسی چیز کی تحلیل کر کے آگے بڑھنے کا راستہ ہی بند ہو جائے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تنقید جو کچھ بھی آپ نے کرنی ہے وہ آپ اپنی رائے دیں گے، یعنی آپ بتائیں گے کہ اگر آپ اس میں تدبیر کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں تدبیر میں کیا غلطی ہے. دوسرے آدمی کو حق حاصل ہے، وہ یہ کہے کہ میرے خیال میں یہ غلطی نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ اخلاقی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں معاملہ تو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں فلاں غلطی ہے، دوسرا آدمی حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں آپ کی تنقید میں غلطی ہے، اس پر اخلاقی اعتراض وارد نہیں ہوتا، یا اس کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے، یا اس واقعے کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی قسم کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دو چیزیں پہلے مرحلے میں ملحوظ رکھنی ہیں، وہ یہ کہ کیا واقعہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، کسی کو اس پر بحث نہیں ہے، وہاں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے مرحلے میں تو میں اور آپ بری ذمہ ہیں، یہ مانا ہوا واقعہ ہے۔ اب کوئی آدمی آ کے کوئی ایسی حقیقت بیان کر دے جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ ساری دنیا ہی غلطی میں مبتلا ہو گئی تھی، تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کے بارے میں مجھ پر، آپ پر، کسی شخص پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ تم نے تحقیق کیے بغیر ہی یہ ساری بات کہہ دی، وہ تو مانی ہوئی چیز ہے۔ اب اس پر میں تحقیق کروں گا کہ یہاں پر 9 ستمبر کو ایک واقعہ ہوا تھا، 11 ستمبر کو، معاف کیجیے گا، ایک واقعہ ہوا تھا جس کو عام طور پر یہ کہا گیا کہ یہ تو دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کر ڈالی ہے، یہ واقعہ تو ہوا ہے۔ اس واقعے کی نوعیت، اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں بحث ہوتی رہے گی، لیکن اس واقعے کے بارے میں نہ مجھے کوئی شبہ ہے، نہ آپ کو کوئی شبہ ہے، یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں بھی ہوئے ہیں، اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے بھی ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعزاء اقربا کے ہاں بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک مانا ہوا معاملہ، سب کے سامنے ایک بات ہوئی ہے، کسی مجلس میں ایک بات کی گئی ہے، ہر دنیا کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں یہ ذمہ داری تنقید کرنے والے پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس کی پہلے تحقیق کرے، وہ تو متحقق واقعہ ہے، مانا ہوا واقعہ ہے، ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ غلطی کا پھر بھی امکان ہے، لیکن وہ پھر جب غلطی واضح ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہاں مثبت طور پر واقعے پر تنقید سے پہلے تحقیق کی جائے، اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کر دیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ تنقید کرتے وقت آپ کو دو چیزوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا، یہ کہ آپ اس کے تدبیری پہلو پر تنقید کر رہے ہیں، حکمت یا مصلحت کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں، نتائج برے یا اچھے نکل سکتے ہیں اس کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں، یا آپ کا اعتراض اخلاقی، یہ بھی واضح کرنا چاہیے۔ اخلاقی اعتراض ہے تو اس کے لیے استدلال بھی وہی کرنا پڑے گا، اور تدبیر کا معاملہ ہے تو استدلال بھی اسی کے لحاظ سے ہوگا، اور اس پر تبصرے اور تنقید میں لب و لہجہ بھی وہی ہوگا۔ اگر کوئی اخلاقی پہلو سے تنقید کی جانی ہے تو اس میں زور بھی ہوگا، اس پہ توجہ بھی دلائی جائے گی، اس میں متنبع بھی کیا جائے گا، اس کی شناخت سے بھی لوگوں کو واقف کیا جائے گا۔ اخلاقی تنقید دین کے حوالے سے بھی ہوگی، اس لیے کہ دین کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات کی تطہیر سے متعلق ہے، اور وہ ان مسلمہ اخلاقیات کی بنیاد پر بھی ہوگی جس کو میں، آپ، ہم سب مانتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ معاملہ ایسے ہوا اور اس میں ایک جھوٹی بات کہہ دی گئی، لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیا گیا یا ان کو دھوکہ دے دیا گیا۔ یہ جتنی چیزیں ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہیں، اسی طرح دینی پہلو سے بھی ہم کسی واقعے کے بارے میں تنقید کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ بات تو طے ہے کہ کوئی آدمی انقلاب لانے کے لیے اٹھا ہے، انقلابی قسم کے نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تو اس سارے نظام کو اڑ دوں گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تو طے ہے، وہ آدمی شب و روز یہی کہہ رہا ہے، انقلاب کی دعوت دے رہا ہے۔ مجھے اس پر تنقید کا حق حاصل ہے کہ اس طرح کی دعوت دینا یا اس طرح کا پیغام لے کے دنیا کے سامنے رکھنا یہ تدبیر کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح سے اخلاقی لحاظ سے درست ہے یا نہیں درست ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ حماس نے حملہ کر دیا، حملہ کر دیا، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس میں 1200 کے قریب لوگ مارے گئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد کو یرغمال بنا لیا گیا جو نان کمبیٹنٹس ہیں، غیر مقاتلین ہیں، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اب اس پر تدبیر کے لحاظ سے بھی تنقید ہوگی اور اخلاقی لحاظ سے بھی تنقید ہوگی، یہ دونوں چیزیں واقعے کے بارے میں کسی تحقیق کا تقاضا نہیں کرتی، واقعہ تو ہو گیا، اس کو اس کے فریقین مان رہے ہیں، دونوں اس کو قبول کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی زیر بحث ہے، وہ یرغمالی ابھی بھی چھڑوائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے مارے جانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پہ بحث کرتے ہوئے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو مار دینا، خواہ وہ آپ کے دشمن لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہ ناجائز ہے، اخلاقی لحاظ سے سخت قابل اعتراض ہے، اسی طرح نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو نان کمبیٹنٹس ہیں، غیر مقاتلین ہیں، پکڑ لینا یا یرغمال بنا لینا اپنے مقاصد کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایک دوسرا آدمی اس کی کوئی توجیہ کر دیتا ہے تو یہ دیکھیے تدبیر کے لحاظ سے بھی تنقید ہو سکتی ہے اور اس کے اخلاقی پہلو پر بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں واقعہ زیر بحث نہیں ہے، تو تدبیری تنقید کو تدبیر کے پہلو سے کرنا چاہیے۔ تدبیر میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو معاملہ کیا گیا ہے اس سے نقصان کتنا ہو گیا، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں معاملات بالکل لاینحل ہو کے رہ گئے، یا یہ تدبیر کی گئی اور اس میں یہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے نتائج عواقب کیا ہوں گے کسی بھی واقعے کے بارے میں۔ اور اسی طرح اخلاقی پہلو سے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین میں مثال کے طور پر یہ بات طے ہے کہ کسی نان کمبیٹنٹ کے پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ میدان جنگ میں سامنے آ جائے اور وہاں آ کے ہتھیار پھینک دے تو اس وقت بھی اس کو مارا نہیں جا سکتا، یہ طے شدہ بات ہے نا۔ تو اس طے شدہ بات کو سامنے رکھ کر میں اس پر اخلاقی تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ عمل پر تنقید کا یہ مطلب ہوتا ہے، واقعہ متحقق ہونا چاہیے اور آپ کو دونوں چیزوں کو الگ کر کے بتانا چاہیے کہ آپ تدبیر پر تنقید کر رہے ہیں یا آپ اس واقعے کے اخلاقی پہلو کو حلف تنقید بنا رہے ہیں۔ اخلاقی پہلو پر تنقید کرنی ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس طرح ہوگی، اور اگر آپ تدبیر پر تنقید کر رہے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ کوئی چیز کی گئی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، عواقب کیا ہوں گے، خود تدبیر اختیار کرنے والے کو کیا کچھ بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، بڑی سے بڑے کسی واقعے کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات میں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، واقعہ متحقق ہے، میری ایک رائے ہے، میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، دونوں کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح کی تنقید کو کھلے دل کے ساتھ سننا چاہیے، اس طرح کی تنقید کے مواقع ہمیشہ رہنے چاہیے، اس طرح کی تنقید ہی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، یہاں کوئی دوسری بحث کی گنجائش ہی نہیں۔
ایک زمین سوال ہم سب، جب آپ نے فرمایا کہ واقعہ متحقق ہو تو تاریخی مسلمات کے بارے میں یونیورسل اسٹیبلش فیکٹس ہیں، بھائی اکبر بادشاہ تھا، یہاں پر یہ ہوا، یا کربلا کا واقعہ ہوا، لیکن کچھ واقعات اس نوعیت کے، مثلا میرے لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ اسٹیبلش ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے لندن میں فلیٹس ہیں یا فلاں آدمی کے نیو یارک کے اندر پراپرٹیز ہیں، تو اب یہ بھی ایک اسٹیبلش واقعہ ہے جس کو میں مان کر، کیونکہ وہ شخص وہاں پہ رہ رہا ہے، روز نظر آ رہا ہے، اتر رہا چڑھ رہا ہے، تو یہ اس کو میں مان کر گفتگو کروں گا اخلاقی اور تدبیر کے لحاظ سے، یہ بھی واقعات میں آئے گا سب کچھ؟
نہیں، یہ تو آپ نے پہلے جملے ہی میں خاتمہ کر دیا، میرے لحاظ سے، یعنی جو مسلمہ واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے لحاظ سے یا میرے لحاظ سے نہیں ہوتے، وہ تو عالمی سطح پر مانے جاتے ہیں، یعنی وہ متحقق چیزیں ہوتی ہیں۔ میں کسی جگہ رہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کرائے گھر میں رہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں مہمان گیا ہوا ہوں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی وہ مانی ہوئی بات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ بحث کی گنجائش نہیں ہے تو اب واقعہ ہو گیا، واقعہ ہے، اب آپ کے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ تو تنقید کا پہلے متعین طور پر بتائیے کہ کیا پہلو ہے جو آپ کے خیال میں تنقید کا باعث بن رہا ہے،
اخلاقی ہے، تدبیری،
اخلاقی ہے یا تدبیری ہے۔ تو تدبیری تنقید تو کسی بھی چیز پر کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال میں اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، وہاں تو یہی چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں۔ تدبیری تنقید ہمیشہ سود و زیاں کے پہلو سے ہوتی ہے، یہ کام کرنا فائدے کا باعث ہے، اچھا نتیجہ نکالے گا، اس میں نقصان تو نہیں پہنچے گا، یہ پہلو ہوتے ہیں اس میں، تو یہ سود و زیاں ہی وہاں زیر بحث ہوتا ہے۔ لیکن اخلاقی تنقید میں ظاہر ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز تو غلطی ہے، غلطی سے آگے بڑھ کے یہ گناہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ جرم ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ مثلا کسی بے گناہ کو مار دینا، آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے، عین میدان جنگ میں انہوں نے، ایک آدمی نے ہتھیار پھینک دیا، مار دیا اس کو، تم اس کے دل میں اتر گئے تھے، تم ہوتے کون ہو یہ کام کرنے والے؟ تو یہاں پر زیر بحث بڑے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں بعض اوقات لوگوں کو شعور نہیں ہوتا اس کا، وہ ایسی چیزوں کو تدبیر کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو تدبیر پر تدبیر کے لحاظ سے گفتگو ہوگی، اور اخلاقی چیزوں پر اخلاقی نقطہ نظر سے گفتگو ہوگی۔ یہ بات واضح ہو گئی، اس میں کوئی چیز پوچھ لیجیے۔ اس کے بعد عمل کی وہ صورت آتی ہے جو اس طرح متحقق نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مانا ہوا عمل نہیں ہے، جس میں بحث ہو سکتی ہے، اس عمل میں پھر ہم کو یہ طے کرنا پڑتا ہے، جو ابھی ہم نے طے کیا کہ ہم اس کے تدبیری پہلو کو زیر بحث لانے والے ہیں یا اس کے اخلاقی پہلو کو زیر بحث آنے جانے والے، لیکن دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کا حق ادا کیا جائے۔ تدبیر کے معاملے میں تو زیادہ بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی اتہام کا سوال ہے، نہ کسی کی برائی بیان کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہوئی، میرے بارے میں معلوم ہوئی کہ میں نے فلاں تدبیر اختیار کی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ فلاں تدبیر اختیار کیا انہوں نے، میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہاں آپ نے اگر اس کے اوپر تبصرہ مجھ سے بات کیے بغیر کر دیا ہے، یہ کہہ کے کر دیا کہ میرے علم میں آیا، یہ کہہ کر دیا میں نے فلاں شخص سے سنا تھا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، یہ چیز ان کے لیے فائدے کا باعث ہوتی، اس سے اچھا نتیجہ نکلتا۔ تو تدبیر کے معاملے میں گفتگو کے لیے اس درجے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے دور پر تفصیلی گفتگو کی ہے، تو یہ عرض کیا تھا کہ ہم جب اس زمانے کے حالات پڑھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، تدابیر کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ رجال کی کتابیں اٹھا کے بیٹھ جائیں، تاریخ ہے، بیان ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ٹھیک بیان نہ ہوا ہو، لیکن اس پر تبصرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آگے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر آپ بہت تحقیق سے گزاریں تو پھر تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تو تدابیر کے معاملے میں اگر آپ پوری طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ تدبیر کیا ہوتی ہے، دیکھیے اس میں کسی لحاظ سے کوئی اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا، وہ بات دونوں پہلوؤں سے جائز ہوتی ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھال لی، حکومت سنبھالنا چاہیے تھا یا انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ اب تدبیر کا مسئلہ ہے،
حکمت عملی،
اس میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ خود ان کے بیٹے حسن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہ کیا ہے، یہ تدبیر کے معاملے میں ایک دوسری رائے ہے، کوئی بھی شخص دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر اس موقع کے اوپر واپس آ جاتی اور وہ جنگ و جدال کی نوبت نہ آتی تو زیادہ اچھا ہوتا، کہہ سکتے ہیں نا۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا حسین کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تدبیر پر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا تدبیر سے اختلاف کر رہے ہیں، تدبیر پر اعتراض کا بھی کیا سوال، اختلاف ہی ہوتا ہے، یہ راستہ زیادہ بہتر تھا، یہ مفید تھا، اس سے اچھے نتائج نکل سکتے تھے، اس میں دیکھیے نقصان ہو گیا، دیکھیے اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ تو یہ چیز ہم نے بچے کے بارے میں کہتے ہیں، اعزہ کے بارے میں کہتے ہیں، اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں، سب کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم اپنے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بعض تدابیر پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے اختلاف کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ خود استاذ امام مولانا امین حسن اصلاحی کی بعض تدابیر پر میں نے تنقیدیں کی ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی معنی نہیں ہوتا، اس میں کسی کی شخصیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کسی پر کوئی اتہام نہیں ہوتا، کسی کی اخلاقی حیثیت مجروح نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تدبیر کی غلطی کر سکتا ہے، تدبیر کی غلطی تو پیغمبروں کی نسبت سے بھی بیان کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے موقع پر اس صحابی نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑاؤ کی جگہ منتخب کی ہے، یہ تدبیر ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تدبیر ہے، تو انہوں نے کہا پھر غلط ہے، یہ جگہ موضوع نہیں ہے، دوسری جگہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ سب چیزیں خود اللہ کے پیغمبروں کے سامنے بھی ہوتی رہتی ہیں، بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اخلاقی ہے، اب نوعیت بالکل تبدیل ہو، یعنی اخلاقی ہے تو پھر آپ کو ایک ایک چیز کی تنقیح کرنی ہے۔ پھر یہ کوئی بات نہیں کہ میں نے یہ چیز فلاں جگہ پڑھ لی ہے اور فلاں جگہ سن لی ہے اور فلاں نے مجھے بیان کیا ہے، پھر تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بات کیا شہادت کے اس معیار پر پوری اترتی ہے جس کی بنیاد پر عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ماضی کا کوئی قصہ ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا۔ ایسے ہی مواقع ہیں جن میں صحابہ کرام نے بعض اوقات یہ کہا ہے کہ سزا دیں گے، تم اس کے لیے گواہ پیش کرو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں یہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ روایت پڑھ لی ہے حضور کی ذاتی زندگی کے بارے میں، آپ کے کسی تردد کے بارے میں، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اس واقعے پر ہم نے بھی تبصرہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اس میں کسی شخص پر اخلاقی الزام لگ رہا ہے تو پھر اس کے مجموعی کردار کو دیکھ کر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ سبحانہ کا حاضر بہتان و نظیم، یعنی الزام لگانے والے کا منہ بند کر دینا چاہیے، یہ بات آگے بڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ کسی حال میں، پہلے مرحلے ہی میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی تعلیم دی قرآن نے کہ تم لوگوں نے یہ بات سنی، دیکھیے وہاں کرائن بیان ہو رہے ہیں، یعنی سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، وہ آدمی بعد میں ان کو لایا ہے، اس کے بعد ایک خاص طرح کی بہتان ترازی کی فضا پیدا ہو گئی، حضور بھی آزردہ ہوئے، کیسی صورتحال مدینہ میں پیدا کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کہاں سے شروع کیا، یہ کہا کہ تم نے یہ سنا، تم سیدہ کو نہیں جانتے تھے، اس گھرانے کو نہیں جانتے تھے، یہ سننے کے بعد تم یہ دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کیا رہے ہیں یا اس کے کرائن کیا ہیں، تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہیں کہا کہ سبحانہ کہا تھا بہتان العظیم، یہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں، کسی رہنما کے بارے میں، بڑا ہو چھوٹا ہو، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے میں کیا حرج ہے، کہ دیکھیے یہ لیڈر ہیں، لیڈر کیا، پیغمبر ہیں، ایک ایسا گرانا ہے جو ساری دنیا میں زیر بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا سخت تبصرہ کیا، نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو یا وہ آپ کا ذاتی مشاہدہ ہونا چاہیے، پھر کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے، میرے ذاتی طور پر یہ علم میں آیا ہے، میں اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں، پھر آپ گواہ ہیں سب سے پہلے، اس کے بھی پھر حدود شرائط ہیں کہ آپ اس کو کب بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں نے جاتے جاتے کہا تھا، یہ تو اصل میں ایک سیاسی بیان تھا، یہ کیا چیز، یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری، اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میری پستی کی انتہا ہے، اس کا کوئی تصور کسی مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آدمی زندہ ہے تو اس طرح کی کوئی بات معلوم ہوئی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ نے اس کان سے سنی اس سے نکال دی، آپ نے اس کو موضوع نہیں بنایا۔ دسیوں باتیں ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں، لوگوں کے بارے میں آتی رہتی ہیں، علماء کے بارے میں آتی ہیں، رہنماؤں کے بارے میں آتی ہیں، دانشوروں کے بارے میں آتی ہیں، کوئی سنا دیتا ہے بات، آپ نے اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی۔ اگر آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں یا اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ متعلق آدمی سے رابطہ کریں گے، آپ اس کو پوچھیں گے کہ بھائی یہ بات مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوئی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میں نے یہ سنا ہے، اب آپ بتائیے آپ کا بیان کیا ہے۔ اس کو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے، چنانچہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہتک کے جو مقدمے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے سوال یہی کیا جاتا ہے، کسی اخبار نویس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو جب خبر ملی تو آپ نے متعلق آدمی کا بیان لیا؟ پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ آپ معلوم کریں پہلے کہ جس شخص کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، وہ شخص اگر زندہ ہے، وہ اگر رسائی میں ہے،
خود کیا کہتا ہے اپنی اس بات،
وہ خود کیا کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں، اس کا پورا بیان آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کا بیان سننے کے بعد گویا آپ نے اس کا بیان لے لیا، آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوا اور آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ یہ کہیے کہ یہ واقعہ ان ذرائع سے میرے علم میں آیا تھا، میں نے اس کو متعلق آدمی سے تصدیق کرنا چاہی تھی، ان کا جواب یہ ہے، اور بے کم و کاست وہ جواب بیان کیجیے جو اس آدمی نے دیا ہے۔ اب جو کچھ آپ کو کہنا ہے کہیے، اس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، جو اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں، اور اگر ماضی کا کوئی واقعہ ہے تو پھر اس کی تحقیق آپ کو کرنی ہے ہر حال، اور وہ تحقیق انہی شرائط و حدود پر ہوگی جن پر عدالت کہتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہوگا۔ تو اس میں بھی دیکھیے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو قرآن زیر بحث لے آیا ہے، یہ ایک شخص کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ بدکاری کر رہا تھا، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنے آنکھوں کے مشاہدے کو بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ تین اور لوگ آپ کے ساتھ وہی مشاہدہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ آپ کی پیٹھ پر 80 کوڑے مار دیے جائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے، کیوں اتنی سختی برتی گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے اور حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے، آخری حج کے موقع پر اعلان کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت، یہ اس شہر کی طرح، شہر مکہ کی طرح حرمت رکھتی ہے۔ یہ جب آپ کسی شخص پر اخلاقی الزام لگاتے ہیں، ہاں وہ لیڈر ہے، ہاں وہ رہنما ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، وہ عامی ہے، وہ عارف ہے، تو آپ در حقیقت اس کی عزت پر حملہور ہو گئے اور آپ نے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، یہ اقدام قتل کی طرح کا جرم ہے۔ اس وجہ سے اب آپ تحقیق کے سارے ذرائع سے گزریں گے، ورنہ آپ نے ایک کبیرہ گناہ کا خود ارتکاب کر ڈالا ہے، اس نے تو جو کرنا تھا وہ کیا ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کے نتیجے میں افواہیں پھیلتی ہیں، وہ عام لوگوں کے ہاں مسلمات بن جاتی ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مہمات چلاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں پروپیگنڈا کرنا ممکن ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں قانون بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ گرفت کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ محض کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ اور سنگین جرم ہے، اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمل پر تنقید کے لیے یہ اصول اور ضابطے ہیں، جب بھی کرنی ہو ضرور کریں۔
ٹھیک، ہم سے نقطہ بالکل واضح ہو گیا، یہ بڑا مشکل کام ہے عمل کی تنقید میں، جو 90% ہمارے واقعات ہوتے ہیں اسی طرح سے خبر واحد پر مبنی ہوتے ہیں، کسی سے بات سنی، کوئی اپنا تاثر اس میں شامل کیا، اور بندے سے پوچھنا تو پیش نظر ہی نہیں ہوتا، پورا مقدمہ بنا کے پیش کر دیا۔ ہم سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے ضمن میں کہ بھائی کسی کے عمل پر اگر ہمیں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو یہ تحقیق کے سارے مراحل سے گزرے بغیر ہم جائیں گے سر بازار، اس سے سوال کر لیں گے، لوگوں کے سامنے فیس بک پہ لکھ دیں گے کہ بھائی یہ ہمیں اعتراض ہوا، آپ جواب دیں۔ اور مثال پیش کی جاتی ہے سیدنا عمر کی کہ ان کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوا تو برسر ممبر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ان پر وہ اعتراض کر دیا اور پھر ان کو جواب دینا پڑا۔ تو یہ تحقیق کرنے کا جو عمل ہے، یہی ہم سب کے سامنے کیوں نہ شروع کر دیں کہ ہم بتائیں کہ بھائی اس بندے کے اوپر یہ الزام ہے، اس نے پیسے کھائے ہیں، اس نے مثال کے طور پہ چوری کی ہے، اگر تم نے نہیں کی تو تم آ کے انکار کر دو۔
اس آدمی نے تو سیدنا عمر سے براہ راست پوچھا اور سوال کیا ہے،
الزام
نہیں لگایا، اس نے کوئی بات نہیں کہی، اس نے تو سوال پوچھا کہ یہ چادریں آئی تھیں اور ان میں میرا تو کرتا بن نہیں سکا تو تمہارا کیسے بن گیا، سوال پوچھا۔ سوال تو ہر شخص سے پوچھا جا سکتا ہے، پبلک میں پوچھیں آپ، اس لیے ہر شخص کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ نے تو الزام لگا دیا نا، الزام لگانا ایک اور چیز ہے، اس چیز کو مثبت طور پر بیان کرنا ایک الگ چیز ہے۔ سوال جہاں چاہے پوچھ لو، تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو الگ پوچھ لیں، چاہیں تو برسر عام پوچھ لیں، سوال پوچھیں،
دوسرے فیصلہ کرنا ہے وہ کہاں جواب دے گا،
وہ کہاں جواب دے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ آ جائیے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے معاملے میں، یا وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے برسر موقع پوچھا ہے میں اب بیان کر دیتا ہوں۔ سوال کریں نا آپ اس سے، وہ سوال براہ راست اس شخص سے ہونا چاہیے اور اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری وضاحت بیان کرے، اور جب وہ وضاحت کر دے تو خواہ آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں، اب آپ کو نقل کرتے وقت اس کی وضاحت کو ہمیشہ ساتھ بیان کرنا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا، یہ میرے سامنے ایک بات آئی، یہ میری معلومات میں آیا، اس کے جواب میں اس شخص کا موقف یہ ہے، میں اس پر مطمئن نہیں ہوا، اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوا، کر کے دیکھیے، یہ بات ہی کرنا ممکن نہیں رہتی، اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اصل میں ہمارے ہاں ایک خاص طرح کی لذت اندوزی ہے، ایسی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو احقاق حق کر رہے ہیں اور ہم نے تو اصل میں لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتی ہیں۔ اگر آپ فی الواقع مخلص ہیں اور آپ حقیقت میں اصلاح چاہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس سے مختلف کوئی طریقہ اختیار کریں، ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں دسیوں باتیں میرے علم میں، سیاستدانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں، کبھی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زبان سے ان کو نکالوں گا۔ تدابیر پر گفتگو کی جا سکتی ہے، باقی چیزوں کے بارے میں تحقیق کے ان مراحل سے گزرے بغیر ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا جا سکتا۔
بالکل واضح ہو گیا غم صاحب۔ مجھے خاتمہ کرتے وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک حالیہ بیان سامنے آ رہا ہے، اس میں انہوں نے بھی بتایا کہ جوانی میں اپنے مذہبی مخالفین کے لیے جو میں نے کتابیں لکھیں ان میں بعض ایسے الزامات ان کے اوپر عائد کر دیے، میرے والد صاحب مفتی شفیع نے جب وہ پڑھے تو بلا کر مجھے کہا کہ وہ الزام جو تم عدالت کے سٹیج پہ ثابت نہ کر سکو کبھی بھی اپنی زبان اور اپنے قلم سے نہ نکالنا۔ عمل کی تنقید کے اور کون کون سے ضمنی پہلو ہیں سب کو زیر بحث لائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔